الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین متنازعات الحمدللہ سورۃ الانفال سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں ہمارے زیر مطالعہ ہے اور اس کے دو رکوع یعنی 19 آیات ہم مکمل کر چکے ہیں. الحمدللہ تمہید میں یہ باتیں ہمارے سامنے تکرار کے ساتھ آ رہی ہیں کہ سورۃ الانفال یہ مدنی سورت ہے اور غزوہ بدر کے جو کہ پہلا معرکہ ہے حق و باطل کے درمیان اس کے فوراً بعد غزوہ بدر کے حالات پر تبصرہ لے کر یہ صورت ہے کہ جو کہ نازل ہوئی ہے. اور یہ غزوہ بدر کے جس میں اللہ تعالیٰ نے مٹھی بھر 313 مسلمانوں کے ہاتھوں کفار مکہ کو جو کہ 1000 کیل کاٹے سے لیس وہ لشکر آیا تھا اس کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا اہل ایمان نے. اور بڑی شاندار فتح ہے کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں کی ایک دھاک ہے کہ جو پورے عرب پر بیٹھی اور جو بھی ایک روب دبدبہ کفار مکہ کا تھا وہ بالکل ختم ہو گیا, وہ نیست و نابود ہوا. تو بہرحال غزوہ بدر کے حوالے سے ہی کیونکہ یہ غزوات میں ایک تسلسل اس سے اس کا آغاز ہو گیا تھا, یہ پہلا غزوہ تھا لہذا آگے بھی غزوات آنے تھے, تو بڑی قیمتی ہدایات بھی ہیں کہ جو اہل ایمان کو دی گئیں اور خاص طور پر جنگی قوانین جو پچھلی دفعہ بھی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آئے تھے کہ اس میں سے ایک قانون یہ کہ اگر کوئی عین دو بدو جنگ میں پیٹ پھیرے گا تو لہٰذا یہ ہے کہ اس پر پھر کس طرح سے جو اللہ کا عذاب ہے اس کا تذکرہ وہ پچھلی نشست میں ہمارے سامنے آ چکا ہے. آج جس رکوع کا ہم آغاز کر رہے ہیں رکوع نمبر 3, اس کے آغاز میں بھی اہل ایمان کو خاص طور پر جنگ کی صورتحال میں اور عموم میں بڑی قیمتی ہدایات ہیں کہ جو کہ دی جا رہی. اور پہلا حکم یہ دیا جا رہا ہے, خطاب مجھ سے اور آپ سے ہے, اہل ایمان سے ہے کہ ہر صورت میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنے اعمال کو ڈھال. فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا, اے ایمان والوں, ایمان کے دعوے داروں, اطیعوا اللہ ورسولہ, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, ولا تولوا ان, اور اس سے روح گردانی مت کرو, اس سے پھر نہ جاؤ, وانتم تسمعون, حالانکہ تم سنتے ہو. لہذا تمہارا جو بھی سننا ہے وہ عمل کے لیے ہونا چاہیے. اور بندہ مومن کی جو شان ہے وہ یہ کہ وہ ہر حال میں اپنے اعمال کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں وہ ڈھالتا, وہ اپنے عقل پر ناز نہیں کرتا بلکہ عقل کو ایک طرف رکھے. عقل بھی اللہ کی ایک نعمت ہے لیکن جس طرح سے تمام نعمتیں وہ اللہ کے احکامات کے تابع رہیں تو پھر وہ نعمتیں رحمتیں بنتی ہیں، بالکل اسی طرح سے یہ عقل بھی اللہ کی طرف سے ایک عطا کردہ نعمت ہے، لہذا اس عقل کو بھی تابع کرنا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نیچے رکھنا ہے، اس کے تابع کرنا ہے، اور اصل فوقیت ہونی چاہیے اللہ اس کا رسول، اس کی اطاعت۔ اور یہ بات بھی بہت بنیادی ہے کہ اصل تو اطاعت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، لیکن اللہ کی زمین پر اس کی اطاعت کیسے جاری و ساری ہوگی؟ وہ ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے سے۔ جیسے جیسے اللہ کے رسول جو کہ ریپرزنٹیٹو ہوتے ہیں، جو کہ نمائندے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اللہ کی زمین پر، وہ جیسے جیسے چیزیں بتا دی جائیں بس ان کو فالو کیا جاتا رہے۔ لہذا یہ اطاعت ہے جو کہ اللہ کی ہوگی اللہ کے رسول کے ذریعے سے اس زمین پر۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ نساء میں یہ بات بھی آ گئی کہ میں ہوتی رسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی گویا اس نے کس کی اطاعت کی؟ اس نے اللہ کی اطاعت۔ اور یہ دو الفاظ ہیں کہ جو کہ آتے ہیں، ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع، یعنی اطاعت رسول اور ایک ہے اتباع رسول۔ تو اطاعت رسول میں تو حکم کا انتظار ہوتا ہے، یعنی حکم آ گیا اب اللہ کے رسول کا تو اب ماننے ماننا، لیکن اس سے اوپر کا ایک اور درجہ ہے اور وہ ہے اتباع رسول، اور اس میں حکم کا انتظار کیے بغیر کسی کی محبت میں سرشار ہو کر اس کی ہر ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرنا، یہ ہے اتباع۔ اور اس حوالے سے بھی سورہ آل عمران ہم پہلے پڑھ کر آئے، اس میں بھی یہ بات آ گئی کہ ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے تم، اگر تم واقعتا محبت کرتے ہو، لہذا اس کا ثبوت یہ ہے کہ اتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ لہذا یہ اطاعت سے اوپر کا درجہ وہ اتباع کا ہے، اللہ تعالیٰ وہ درجہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اطاعت کی جو اہمیت ہے پورے قرآن مجید میں، اللہ کی اطاعت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ نتی ہے، وہ جڑی بھی ہے، یعنی سینکڑوں مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا۔ لیکن اب کیا کیجئے، مت ماری گئی، یعنی اس زمانے میں 14 سال پہلے جو یعنی منافقین تھے ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت بھاری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پھر سورہ نساء میں خاص طور پر، کیونکہ منافقین کا ظہور ہو چکا تھا مدنی دور میں، وہ کھل کر ایکسپوز ہو گئے تھے، لہذا ان پر جو بھاری چیزیں تھیں، جہاں وہ قتال سے گریز کرتے تھے، وہاں پر ایک بھاری چھ کیا تھی، اور ہجرت ان پر بہت بھاری تھی، تو وہاں اطاعت رسول کا خاص طور پر تذکرہ کیا۔ اور یہی وہ مرض ہے کہ جو کہ آج اس دنیا میں، کہ جس میں میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، اس میں منکرین سنت کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ جس کا مرض بالکل وہی ہے کہ جو کہ 14 سال پہلے منافقین کا تھا، اور وہ کیا ہے، اطاعت رسول سے گریز۔ آج یہ منکرین سنت یا منکرین حدیث وہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو، کہ ہم اہل القرآن ہیں، بس قرآن ہماری ہدایت کے لیے کافی، باقی وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اقوال کو اتھارٹی تسلیم نہیں کرتے، حجت نہیں مانتے شریعت۔ لہذا یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ جو کہ ہمارے معاشرے میں وہ موجود ہے، اور جو ایلیٹ طبقات ہیں وہ ان کے بیانات سن کے ان کے دھوکے میں جو ہے وہ آتے ہیں، اور اس طرح سے وہ منکرین سنت کی فہرست میں جو وہ چلے جاتے ہیں۔ لہذا یہ ہے کہ اس پر تو کلام وہ الگ سے کیا جا سکتا ہے کہ بھئی قرآن مجید کو تم ماننے والے ہو، اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہو، تو بھئی قرآن کو تم نے کیسے مان لیا؟ قرآن کیا تم پر براہ راست وہی ہوا ہے، تم پر براہ راست اللہ نے اتارا ہے؟ تم کہتی ہو کہ اللہ کے رسول کا جو قول ہے ہمارے لیے حجت نہیں، اتھارٹی نہیں، تو بھئی قرآن تو کس کے قول مبارک سے ہم تک پہنچا ہے؟ وہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک سے ہی یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، ہم تو اس قرآن کے ماننے والے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا ہے، اور آپ نے قول اور فعل کے ذریعے سے یہ قرآن ہم تک پہنچایا، وہ تعلیمات ہیں کہ جو کہ اس پر عمل کر کے دکھایا، حجت قائم کر کے، لہذا پھر تم قرآن کو کیسے مانتے؟ تو بہرحال کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اور بہرحال یہ ہے کہ یہ اطاعت رسول جیسے میں نے عرض کیا قرآن میں رچی بسی ہے سینکڑوں مرتبہ. تو بھائی جس قرآن کو تم مان رہے ہو اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ رسول کی اطاعت کا بھی تو حکم دے رہا ہے. بلکہ ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے اللہ کے رسول کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا بڑا ایک یعنی عجیب وہاں اس میں ایک معاملہ ہے عربی والا عجیب, عجیب عربی میں کہتے ہیں انوکھے کو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کلو امتی ید خلول الجنہ الا من ابا. صحابہ کرام موجود تھے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے تمام امتی جنت میں داخل ہو جائیں گے سوائے اس امتی کے جس نے خود ہی جنت میں داخلے سے انکار کر دیا. تو صحابہ کرام لرز گئے, حیرت سے پوچھا کہ قیل من یابا یا رسول اللہ, یعنی اے اللہ کے رسول ایسا بدبخت کون ہوگا کہ جو خود ہی جنت میں داخلے سے انکار کر دے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا من آتانی دخل الجنہ ومن آسانی فقد ابا, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے خود ہی جنت میں داخلے سے انکار کر دیا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ اصل میں دین میں اتھارٹی ہے, حجت ہے, اس کے بغیر دین وہ مکمل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ یہ سمجھ ہم سب کو عطا فرما, اور خاص طور پر یعنی تو یہ پوری زندگی کا ایک طرز عمل ہونا چاہیے بندہ مومن کا سموتات پر مشتمل, خاص طور پر جب دو بدو مقابلہ ہو رہا ہو حق و باطل کے درمیان, جنگ کا آغاز ہو گیا ہے, تو اس میں تو خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا دامن تمہیں تھامنا, ہر عمل کو اپنے وہ سانسے میں ڈھال دو اللہ کے اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. ولا تولوا ان, اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے روح گردانی مت کرنا, اس سے رخ نہ پھیرنا. وانتم تسمعون, حالانکہ تم سنتے ہو. تو مطلب کیا ہے کہ جو بنیاد ہے بندہ مومن کی اور شریعت میں وہ سموتات کی, لسن اینڈ اوبے. اور ہم تو یہ کہا کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو آرمی ڈسپلن ہمیں نظر آتا ہے آج, یعنی ایک آرمی ڈسپلن آپ دیکھیں, فوج کا ایک کمانڈر ہوتا ہے جیسے وہ حکم دے تو جو بھی سولجرز ہیں اس کمانڈر کے حکم کو انہیں کیا کرنا ہوتا ہے, لسن اینڈ اوبے, سنیں گے اور مانیں. لہذا یہ جو فوج میں ڈسپلن آتا ہے لسن اینڈ اوبے کا, یہ بھی کہاں سے اخذ کیا گیا ہے؟ یہ بھی شریعت سے اخذ کیا گیا ہے. یعنی آپ ابھی نماز ہی کی مثال آپ لے لیں, یہ نماز کے جو کہ دینی فرائض میں ایک رکن کی حیثیت رکھتا ہے, پوری عمارت تو وہ مطالعہ کیا جا سکتا ہے کہ اس سے بڑھ کر بھی پوری عمارت ہے دینی فرائض کی, لیکن ابھی یہ رکن کی بات ہو رہی. نماز میں بھی اصل چیز کیا ہے؟ ڈسپلن ہے. امام ہے کہ جو کہ امیر کے صورت میں وہ آگے ہے, اور جو پیچھے ہیں وہ کون ہیں؟ مقتدی ہیں. یہ جو پیچھے ہیں مقتدی, انہیں کس کو فالو کرنا ہے؟ یہ نماز میں کس چیز کا لحاظ رکھنا ہے؟ اصل شاید تو وہ ڈسپلن ہی تو ہے, ورنہ کوئی اپنی مرضی سے آ کے کوئی اس طرف رک کر کے نماز پڑھے, کوئی اس طرف. لہذا قبلہ بھی متعین کر دیا تاکہ ایک ڈسپلن قائم رہے. اور یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اب فرض وہ اپنے اپنے طور پر رہا. نہیں, جب اجتماعیت میں آ گئے ہو تو اب لسن اینڈ اوبے. امام جیسے جیسے کوشن دے, احکامات جاری کرے, اس کو تمہیں فالو کرنا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ آپ کو ایک دینی فرائض کی ایک عمارت میں ایک رکن میں یہ ڈسپلن ہے کہ جو کہ نظر آ جائے. اور کہاں وہ مرحلہ کہ جب مصلی تصادم کا مرحلہ ہو اور اس میں جو ہے وہ سموتاز سے تم روح گردانی کرو, تو یہ تو بڑی ہلاکت خیزی. حالانکہ تم سنتے ہو, واضح ہیں تم پر اللہ کے احکامات, لیکن یہ ہے کہ اس سے روح گردانی مت کرو. ولا تکونوا کاللذین, اور دیکھو مسلمانوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا, قالوا سمعنا, کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سنا, بہم لا یسمعون, حالانکہ وہ سنتے نہیں. یعنی یہاں سننے سے مراد کیا ہے کہ سنتے نہیں ہیں, کہ سن تو رہے ہیں, یہ مادی کان ان کے ہیں, وہ اللہ کے رسول کی پکار سنتے ہیں, ان کی دعوت سنتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی نہیں سنتے. مطلب کیا ہے کہ وہ سنی انسنی کر دیتے, سن کر وہ عمل پر نہیں آ رہا ہے. وہ سم تو کر رہے ہیں لیکن تا نہیں کر رہے, یعنی سنائی ان کو دے رہا ہے, سب کچھ ہے, سماعت ہے, لیکن اطاعت پر وہ گامزن نہیں ہو رہا. یہ کس کی روش تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور, یعنی دشمنوں میں تو یہ روش تھی یہود کی خاص طور پر. یعنی ان کو کہا گیا سمینا و آتانا, تو ان کی روش کیا تھی کہ زبان کو مڑوڑ کر کہتے تھے سمینا و عصینا، اطعانا کے بجائے عصینا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی. تو یہ تو وہ روش ہے کہ جو کہ کفار کی ہے، لہذا وہ تو روش اس پر وہ گامزن ہے، وہ تو انہیں تو مانا ہی نہیں ہے اللہ اس کے رسول کو. لیکن یہ ہے کہ جو مان کر نہ مانے، اور وہ روش کہ جو کفار کی ہے وہ اختیار کرے، جو کہ منافقین کا طرز عمل، کہ جنہوں نے اقرار کیا اللہ کا، اقرار کیا رسول کا، ایمان لائے ہیں، لیکن اب اطاعت میں نہیں آ رہے، لہذا غضب کس پہ بھڑکے گا؟ جو نہ مانے یا جو مان کر نہ مانے، اس پر زیادہ غضب بڑھتا ہے، اس پر زیادہ غصہ آتا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں، عمل میں اس کا اظہار نہیں ہوتا. اور بہت ہی سخت الفاظ آ رہے ہیں، فرمایا کہ ان شر الدواب عند اللہ ثم البکم الذین لا یعقلون، بے شک جانداروں میں، جانوروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں کہ جو کہ بہرے اور گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، اور وہ عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی یہ ہے کہ اللہ نے، دیکھیں اس دنیا میں مخلوقات کیا ہیں، بہت ساری مخلوقات ہیں، جاندار، دابہ، یہ ہر زمین میں جو جاندار ہے اس مخلوق کو کہا جاتا ہے. تو لہٰذا یہاں جانور بھی ہیں، انسان بھی ہیں کہ جو کہ بستے ہیں، جاندار مخلوق ہے. تو لہٰذا فرق کیا ہے جانوروں میں اور انسانوں میں؟ یعنی مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کیوں بنایا، ماسٹر پیس اللہ کی کریشن کا وہ انسان ہے، اشرف تمام مخلوقات، وجہ کیا ہے، فرق کیا ہے؟ دیکھیں جو جانور ہیں ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جبکہ جو اشرف المخلوقات ہے وہ ان جانوروں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ تمام چیزیں، مخلوقات، یہ سارے یعنی جو بھی جاندار ہیں، یہ کس کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ نے دے دیے، کس کے فائدے کے لیے؟ انسان کے فائدے کے لیے یہ سب کچھ بنایا اللہ تعالیٰ. تو لہٰذا جانوروں کی کوئی یعنی زندگی وہ بامقصد تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو انسان میں اصل انسان ہے کہ جو کہ ایک بامقصد اسے بھیجا گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر انسان ان تمام نعمتوں کے باوجود، اسے کان بھی اللہ تعالیٰ نے سماعت، قوت سماعت عطا کی، قوت گویائی عطا کی، اسی طرح سے یہ غور و فکر کرنے والا دل عطا کیا، یہ دماغ عطا کیا، یہ عقل عطا کی، لیکن ان تمام نعمتوں کو بھی ٹھکرا کے انسان اور گمراہی کی طرف گامزن ہو، لہذا یہ ساری چیزیں تو اللہ نے اس لیے دی تھیں کہ آنکھوں سے حق کو دیکھے، کانوں سے حق کو سنے، دل میں حق کے بارے میں غور و فکر کرے، اور پھر یہ کہ حق کو قبول کرے، اپنے عمل میں رچائے بسائے. لیکن یہ کہ انسان ان تمام نعمتوں کو ٹھکرا کے، اور یہ کہ صرف اپنی مادی زندگی پر ہی ان تمام فیکلٹیز کو لگا دے کہ بھئی سن رہا ہے تو دنیاوی لحاظ سے بس چیزیں بس اسے حاصل ہو جائیں، لذات دنیا اس کا نظارہ کرے اور سماعت کا معاملہ کرے، لیکن نہ حق کو دیکھے، نہ حق کو سنے، نہ حق کو قبول کرے، تو پھر یہ واقعتاً ایسے لوگ ہیں کہ جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. جس طرح سے وہ الفاظ آتے ہیں نا، ہم پڑھ کر آئے پیچھے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ کیسے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن غور و فکر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے. ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں سنتے نہیں. ولہم عیون لا یبصرون بہا، ان کے آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں. کیا مطلب؟ ابو جہل کی کیا آنکھیں نہیں تھیں؟ ابو لہب کی کیا کان نہیں تھے؟ نہیں، یہ مادی آنکھیں، یہ کان، یہ سب کچھ ہے، دنیا کا نظارہ کر رہے ہیں، لیکن روحانی اعتبار سے یہ کیا ہوگا، مردہ ہو گیا. وہ جو دل کی آنکھ ہے کہ جو چیزوں کی حقیقت کو دیکھتی ہے، حق کو قبول کرنے کی جو صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، لہٰذا وہ قبول ہی نہیں کر رہا. تو یہ تھوڑی دیکھنا ہوا شریعت کی نگاہ میں، یہ مردہ ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ جو دنیا مادی چیزوں کو تو دیکھیں لیکن ان کی حقیقت کو نہ دیکھ پائیں. جسے اقبال نے کہا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، یہ آنکھ کا جو نور ہے، یہ مادی نور، یہ چیزوں کے ظاہر کو دیکھتا ہے، ظاہر تو دھوکہ دیتا ہے. لہذا چیزوں کی حقیقت کو دیکھنے کے لیے تمہیں وہ دل بینا چاہیے، وہ روحانی زندگی چاہیے. لہذا یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ان کے دل ہیں سوچتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں. اولائے کا کل انام، یہ جانوروں کی مانند ہیں، بل ہم اول، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر. لہذا یہ ہے کہ جانوروں کو اللہ تعالی نے بدتر کیوں ہے یہ انسان کہ جو یہ ساری فیکلٹیز کو استعمال نہ کریں حق کی قبولیت میں، اس لیے کہ یہ کتابیں نازل کس کی طرف کی ہیں؟ جانوروں کی طرف؟ معاذ اللہ نہیں، انسانوں کی طرف. رسول وہ بھیجے گئے ہیں انسانوں کی طرف. یہ نیکی اور بدی کا شعور جو بلٹ ان کر کے بھیجا ہے اللہ نے اس دنیا میں، فالحمھا فجورھا وتقویٰ، یہ کس کے اندر بلٹ ان کیا؟ یہ میرے اور آپ کے اندر کیا ہے. ان تمام نعمتوں کے باوجود اگر ہم انسان یعنی جانوروں کی سطح پر زندگی آ کے بسر کریں، لہذا پھر یہ حیوانی زندگی اس سے بھی بدتر ہے کہلائے جانے کے لائق. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہمیں نکالے کہ ہم ڈھوٹ ڈنگروں کی طرح بس اپنے اس پیٹ ہی کا وہ طواف پوری زندگی میں کرتے ہوئے نظر آئیں. یہ اس وقت کا پورا وتیرہ ہے ہمارا، الا ماشاءاللہ پوری امت مسلمہ. کافر تو وہ ہیں ہی، انہوں نے تو مانا ہی نہیں، لیکن جو مان رہا ہے وہ بھی اس کی نگاہ کہاں پر ہے؟ بس یہ پیٹ کا پالنا. پوری زندگی کا حاصل کیا ہے؟ دنیا میں کسی طرح سے میں کچھ حاصل کر سکوں، اور جو اصل حقیقت ہے آخرت اس سے بالکل صرف نظر ہے. تو اللہ کے نزدیک تو پھر یہ زندگی نہیں ہے، یہ پھر جیتے جی انسان وہ مردہ ہو جاتا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ بدترین جانداروں میں سے اللہ کے نزدیک تو بے شک وہ ہیں کہ جو بہرے گونگے ہیں، نہ حق کو سن رہے ہیں نہ حق بول رہے ہیں. الذین لا یعقلون، وہ کہ جو کہ عقل نہیں رکھتے. ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم، اور اگر اللہ ان کے اندر کوئی بھلائی جانتا تو انہیں لازمن سنا دیتا. ولو اسمعہم لتولوا وهم معرضون، اور اگر اللہ سنا بھی دے حق کو انہیں تو پھر بھی یقیناً یہ روگردانی کریں، اس لیے کہ وہم موردون، کہ یہ ہیں ہی اعراض کرنے والے. دیکھیے اصل مسئلہ کیا ہے کہ ایک انسان ہے، اس کا معدہ اگر خراب ہو، ڈسٹرب ہو، تو آپ جتنی بھی بہترین غذا اس کے اندر آپ ڈالیں معدے کے اندر، تو وہ کیا کر دے گا؟ وہ کہہ کر دے گا، وومٹ کر دے گا، اس کو باہر نکال دے گا. وہ معدہ کیونکہ وہ خراب ہو چکا ہے، وہ ڈسٹرب ہے، تو جتنی بھی آپ قیمتی غذا، اچھی غذا اندر ڈالیں تو وہ برداشت نہیں کرے، وہ باہر نکال دے گا. تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں ایک حق کی قبولیت کی صلاحیت دی ہے، اگر تم اس صلاحیت کا استعمال نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری اس صلاحیت کو جو ہے وہ سلب کر لیتا ہے. اگر اللہ ان کے اندر کوئی خیر جانتا، لہذا اللہ تعالیٰ ان کو حق سنا دیتا، اور اگر سنا بھی دیتا تو پھر بھی یہ اعراض کرتے، روگردانی کرتے، اس لیے کہ یہ ہیں ہی اعراض کرنے والے، ان کی روش ہے یہی. اب دوبارہ سے احکامات دیے جا رہے ہیں بڑے قیمتی مجھے اور آپ کو، خطاب بھی مجھ سے اور آپ سے ہے. یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ایمان کے دعوے داروں، استجیبوا للہ وللرسول، تم لبیک کہو پکار پر اللہ اس کے رسول کی، اذا دعاکم، جب بھی وہ تمہیں بلائیں، جب بھی تمہیں وہ دعوت دیں. لما یحییکم، ان الفاظ کو انڈر لائن کرنے کی ضرورت ہے، بڑے قیمتی الفاظ ہیں. تاکہ وہ تمہیں ایک زندگی بخشیں، ایک حیات جاویداں تمہیں عطا فرمائے. تم اللہ اس کے رسول کی پکار پر، ان کی دعوت پر لبیک کہو. اب یہاں ذرا تھوڑا سا غور کیجئے گا، رکے، کہ اللہ اس کے رسول کی پکار، پوری زندگی جو اللہ کے رسول پکارتے رہے، قرآن جو اللہ کا کلام ہے، یہ ہمیں صرف نمازیں پڑھنے کا حکم ہی دے رہا ہے کیا؟ پورے قرآن میں ہمیں صرف اپنے فرائض میں صرف نماز، روزہ، حج، زکات ہی پکار ہے کہ جو کہ اللہ کے رسول کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا پوری زندگی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی بات پر جو ہے وہ گزر گئے کہ لوگوں تم بس نماز پڑھا کرو؟ یہ بھی فرائض میں شامل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احکامات بھی دیے. لیکن جب آپ سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں تو ایک پورا انقلابی مشن ہے کہ جو اللہ کے رسول کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے، کہ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ تو ارکان اسلام ہیں، یہ پورا دین تھوڑی ہے کہ جس کو تم پورا دین سمجھ کے بیٹھو. یہ تو وہ بنیادیں ہیں کہ جس پر پھر بندہ مومن کی پوری فرائض کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. پھر ان ارکان اسلام سے آگے بڑھ کر تمہیں پوری 24 گھنٹے اللہ کی بندگی کرنی، اسی بندگی کی دعوت تمہیں دوسروں کو دینی. یہ دعوت کا فریضہ، یہ فرض ہے ہمارے کانوں پر کہ قرآن کو ہم سیکھیں اور آگے سکھائیں، اس کی تعلیمات کو پھیلائیں اپنے اپنی ایبلٹی اور قابلیت کے مطابق. لہذا یہ قابلیت حاصل کریں، اور پھر اسی زمین پر کہ جو کہ اللہ کی زمین ہے، اس پر احکامات کس کے چلنے چاہیے؟ لاجیکل سی بات ہے نا، اللہ کی زمین اللہ کے احکامات کا نفاذ ہو، لہذا یہ نفاذ کون کرے گا؟ یہ ہے وہ فرائض کے جو کہ ہمارے کانوں پر ہیں، کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو مانا. تو لہٰذا یہ وہ پکار ہے کہ جو کہ پورے قرآن مجید میں سیرت مطہرہ میں ہمیں اللہ کے رسول کی اللہ کی نظر آتی، کہ اللہ کی شریعت وہ صرف تھیسز لکھنے کے لیے نہیں آئی تھی، کوئی ریسرچ پیپر جو ہے وہ سبمٹ کرانے کے لیے تھوڑی آئی تھی، بلکہ یہ ہے کہ یہ شریعت عطا کی گئی، یہ قرآن عطا کیا گیا، صرف سونے کے تاروں سے لکھنے کے لیے نہیں، میوزیم میں سجا دینے کے لیے نہیں، مسجد کے ریگوں کو جو ہے ریگز کو بھر دینے کے لیے نہیں کہ مٹی اٹی ہو اور پڑھنے والے قرآن کے وہ نہ ہو، نہیں، بلکہ اس کو اپنا امام بناؤ، اپنی ذات میں، اپنی اجتماعیت میں یہ تمہارا رہبر ہو، پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم میں تمہیں یہ قرآن اپنے اصول ہے کہ جو کہ پرنسپلس وہ دیتا ہے، اس کو تمہیں فالو کرنا، یہ ہے وہ پکار کے جو کہ اللہ اس کے رسول کی ہے، اور یہ ہے کہ موازنہ کرو ذرا زمانے جاہلیت کا اور ظہور نبوت کے بعد کے دور کا، واضح فرق ہے جو کہ تمہیں نظر آتا ہے، ایک ظہور نبوت سے پہلے کی زمانے جاہلیت کا دور جسے ہم کہتے ہیں وہ کیسی زندگی تھی، وہ بالکل مردہ زندگی تھی، یعنی چلتے پھرتے حیوان تھے یہ افراد جو کہ صرف اپنے پیٹ کی کمائی اور اس کو بھرنے کے لیے زندگی گزار رہے تھے، ویسی تھے، ننگا طواف، بہرنا طواف، یتیموں سے بد سلوکی، اور کس طرح سے جو ہے وہ ظلم اور بربریت وہ عرب کی سرزمین پر نظر آ رہی، لیکن جب اللہ کے رسول آئے ہیں شریعت لے کر، قرآن لے کر، تو ایک زندگی میں تبدیلی ہے کہ جو کہ آ گئی، وہ کہ جو پہلے موت کا خوف رکھتے تھے اب موت سے وہ ڈر نہیں رہے، موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، اور یہ کہ میدان عمل میں جان ہتھیلی پر لے کر وہ آئے ہوئے، جو موت کا خوف رکھتے تھے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر پہلے جھگڑ جاتے تھے اور دشمنیاں کئی کئی طویل قبائلی نظام میں وہ چلی جاتی تھی، لیکن کس طرح سے یہ حیات جاویداں ہدایت کی روشنی وہ جب آئی ہے اللہ کے رسول کے ذریعے سے، تو ایک نئی زندگی، روحانی زندگی میں وہ آ گئے، ایسے شیر و شکر ہو گئے مہاجر انصار کے، بڑی مثالیں ہیں کہ جو کہ تاریخ میں ایسی مثالیں نہ پہلے ہوئی نہ آگے ہو سکیں گی، وہ قائم ہو گئے، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو، لہٰذا یہ شریعت یہ بوجھ تھوڑی ہے انسانیت پر، آج ہم نے اس کو بوجھ سمجھ لیا کہ بھئی میں تو اپنی مرضی سے زندگی بسر ہی نہیں کر سکتا، تو بھئی تم ہو کون، تم اس دنیا میں تمہاری حیثیت کیا ہے، تم محکوم ہو، تم حاکم تھوڑی ہو، وہ حاکم وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لہٰذا تقاضا یہ ہے تم اگر کسی بھی فرم میں جاؤ وہاں پر اونر ہے، ایم ڈی ہے، اور تم چاہو کہ نہیں جی یہ ایم ڈی کو سیٹ سے اتارو، میں ایم ڈی ہوں بھائی، میں یہاں نوکر نہیں ہوں، میں لیبر نہیں ہوں، بلکہ میں ایم ڈی بن کر بیٹھا ہوں، تو تمہاری حماقت ہے، کوئی تمہیں قبول کرے گا؟ لہذا اس کائنات کا مالک وہ اللہ ہے، تو عقل مندی یہ ہے کہ تم اس کی حاکمیت کو قبول کر کے اور بندے بن کر حاکم نہ بن، اور یہی وہ زندگی ہے کہ جو کہ وہ حیات جاویداں، وہ روحانی زندگی وہ عطا ہو، لیما یحییکم، تم پکار پر لبیک ہو اللہ اس کے رسول کے کہ تاکہ وہ تمہیں ایک نئی زندگی عطا کرے، وہ روحانی زندگی، اور سورہ نحل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ من عاملہ صالحن من ذکرن او انثا، جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا خواہ عورت ہو، لیکن شرط کیا ہے، وہ ہوا مومن، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاتن طیبہ، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پس ہم انہیں ایک حیات طیبہ، ایک پاک روحانی زندگی ہے کہ جو کہ عطا کریں گے، جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور جنہوں نے بھی اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا اور یہ شریعت کے وہ تابع ہو گئے، تو وہ روحانی زندگی ہے کہ جو کہ حاصل ہو گئی، اللہ تعالی ہمیں یہ حیوانی زندگی سے نکال کر واقعتاً یہ روحانی زندگی جو روح کے تقاضے ادا کرنے والی وہ زندگی کے جو اللہ کی طرف میلان نیکیوں میں پھر یہ روح ہے کہ جو کہ ہمیں آگے بڑھاتی ہے، وہ زندگی ہمیں عطا فرمائے، فرمایا کہ والموں، اور جان رکھنا، ہلا دینے والی، لرزا دینے والے یہ الفاظ آگے آ رہے ہیں کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ بے شک اللہ حائل ہو جاتا ہے مرد اور اس کے دل کے درمیان، دیکھیں ہمارا جو سب سے قیمتی حصہ ہے اور عضو ہے، پارٹ ہے ہیومن باڈی میں، وہ کون سا ہے، وہ یہ دل ہے، یہ دل کس کا مسکن ہے، یہ ہدایت کا مسکن ہے، لہذا وارن کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم حق کو جان کر تم اس کو نہیں قبول کرو گے، مان کر نہیں مانو گے، دل تمہارے گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول حق ہیں، یہ قرآن حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی، ریورس گیئر لگایا، تو پھر یہ ہے کہ جان رکھنا کہ پھر یہ دل میں جو ہدایت کا مسکن ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہدایت سلب کر لیتا ہے، جو اس نے حق کو قبول کرنے کی تمہارے اندر رکھی ہے وہ سلب کر لے گا، وہ حائل ہو جائے گا تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ ہے کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. روز محشر تمہیں بر کلائمیکس ہی ہے، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا کہ جس کے لیے تم ڈھونڈ ڈھنگروں کی طرح لگے ہوئے ہو اور اپنے جو عظمت ہے اس کو بھول بیٹھے ہو. تمہیں جانا ادھر ہی ہے، وہاں تم کچھ ساتھ لے کے نہیں جاؤ. یہ پوری زندگی کی جو کمائی ہے، بینک بیلنس کا بڑھانا ہے، بچوں کے کیریئر کی خاطر حلال و حرام کی تمیز نہیں کرنا، لہٰذا یہ کچھ ساتھ نہیں جانے والے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور بچو اس فتنے سے، اس عذاب سے کہ جو نہیں پہنچے گا فقط صرف ان لوگوں کو کہ جنہوں نے خاص طور پر ظلم کیا. مطلب کیا ہے کہ جو بھی اللہ کا عذاب ہے صرف ان لوگوں کو نہیں پہنچتا کہ جو معاشرے میں ظلم کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے، بلکہ جو گناہ سے روکنے والے نہیں ہیں، وہ گناہ میں ملوث خود نہیں ہے ذاتی اعتبار سے، لیکن وہ گناہ سے لوگوں کو روک بھی نہیں رہے، تو وہ بھی پھر اس عذاب میں جو ہے وہ مبتلا ہوتے ہیں. صرف گناہ گاروں پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، بلکہ وہ گناہ سے روکنے والے اگر وہ نہیں ان منکر کا فریضہ انجام نہ دیں تو ان پر بھی اللہ کا عذاب ہے کہ جو کیا عذاب ہے. جس طرح سے بڑی کامن مثال ہے، کسی بھی محلے میں اگر کوئی ایک دو افراد ہیں کہ جو کہ گند پھیلانے والے ہیں، لہذا اگر کوئی اہل محلہ اس کا نوٹس نہ لیں تو کیا خیال ہے، کیا وہ گند جو معاشرے میں محلے میں پھیلا رہے ہیں وہ گند کیا ان کی ذات تک محدود رہے گا؟ نہیں، بلکہ ایک وقت آئے گا آہستہ 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 وہ گند وہ آپ کے گھر تک جو ہے وہ پہنچے گا. اور یہ ہے کہ پھر وہ جو بیماری ہے، وہ جو گند ہے، جو بھی وائرل ہے، وہ پھر ایسا نہیں ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اس گند کا پھیلانے والا نہیں ہے، نہیں، بلکہ وہ پھر اس وائرل میں وہ پورا محلہ ہے کہ جو کہ وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے. لہذا یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے نزدیک نہیں یعنی منکر کا فریض ہے جو انجام نہیں دیتا، لہذا ان پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وبال آتا ہے. اور اس حوالے سے جو بڑی اہم مثال ہے وہ ہم پہلے پڑھ کر آئے سورہ اعراف میں، وہاں تذکرہ تھا اصحاب سبت کا. یہ اصحاب سبت تھے سابقہ امتی جو تھے بنی اسرائیل، ان میں سے ایک گروہ تھا جو ساحل سمندر پر آباد تھا. ہفتے کا دن ان کے لیے اللہ نے مختص کیا انہی کے کہنے پر، عبادت کے لیے پوری، یعنی ہفتے کا دن عبادت کرو گے، کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں کرو گے. اب آزمائش بھی ذات میں ہو گئی، یہ ساحل سمندر پہ تھے، مچھلی کے شکار پر سارا انحصار تھا، ڈیپینڈنسی تھی. اب ہفتے کے دن پابندی تھی، اور ہوتا یہ تھا کہ ہفتے کے دن ہی مچھلیاں اٹکلیاں کرتی ہوئی سمندر کی سطح پر آتی تھی، بقیہ دن آتی نہیں تھی. تو اب یہ پریشان ہو گئے، لہذا اب انہوں نے ہیلا سازی کی کہ وہ دریا سے جو ہے وہ نالیاں بنا لیں، پانی بھی نالیوں کے ذریعے سے آ رہا ہے، مچھلیاں بھی ساتھ میں آ رہی ہیں، اور آگے گھڑے کر لیے، اور ہفتے کے دن گھڑوں میں مچھلیاں آ گئیں پانی کے ساتھ ساتھ اور اسٹور ہو گئیں. اگلے دنوں میں جا کے وہ گھڑوں سے مچھلیاں پکڑ کے اور شکار کر کے کھاتے تھے، اور کہتے تھے ہم نے تو ہفتے کے دن کوئی ایکٹیویٹی کی نہیں. اب یہ ہیلا سازی ہے کہ جو کہ کہلاتی. لہذا اب یہ گروہ تھا کہ جو حرام خوری کر رہا تھا، ایک دوسرا گروہ تھا کہ جو نیوٹرل تھا، نہ ان کو نہ انوالو تھا گناہ میں، ہیلا سازی میں، نہ ان کو روک رہا تھا، اور ایک تیسرا گروہ تھا کہ جو نہیں ان منکر کا فریضہ انجام دے رہا تھا. لہذا کلائمیکس کیا ہے اس واقعے کا کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو سورہ اعراف میں ہم پڑھ آئے تو صرف ایک گروہ ہے کہ جو کہ بچائے، اور وہ کون سا ہے؟ وہ تیسرا گروہ کہ جو برائی سے روکنے والا تھا، نہیں ان منکر کا فریضہ انجام دینے والا تھا. اور عذاب کن پر آیا؟ جو گناہ میں ملوث خود بھی تھے اور ان پر بھی کہ جو کہ بالکل نیوٹرل تھے، وہ روک نہیں رہے، ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا. تو یہاں پر یہی بات بیان کی گئی کہ بچو اس عذاب سے، اس فتنے سے کہ جو صرف خاص طور پر ان لوگوں پر نہیں آتا پڑتا کہ جو بالخصوص وہ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں. جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر فرماتے کہ میں نے سنا اللہ کے رسول سے کہ اگر ظالم کو ظلم سے نہیں روکا جائے گا تو پھر یہ ہے کہ اللہ کا عذاب ظالم پر تو آئے گا، اور جو نہ روکنے والے ان پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے. آج تو ہم ظلم کو جو ہے وہ، ظلم کہنا تو دور کی بات ہے، ہم تو ظلم میں جو ہے وہ مبتلا ہیں خود. کس طرح سے اپنے ہاتھوں سے یہ بے حیائی فلمیں ڈراموں کے جو بھی ذرائع ہیں وہ لا کے اور اپنے گھروں والوں کو جو ہے وہ خود بھی دیکھ رہے ہیں اور دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ فلمیں ڈرامے, شادی بیاہ کا موقع آئے تو ہمارا کوئی بس نہیں چلتا کہ ہم ہندو اور انگریزوں سے بھی جو ہے وہ تہذیب میں آگے نکل جائے. کیا کچھ نہیں ہوتا, کیسی غیرت ہے کہ جو کہ مر جاتی ہے کہ ہماری بچیاں اپنی بچیوں کو نامحرموں کے سامنے ڈانڈیے دلواتے. ڈانس پارٹیز ہیں کہ جو کہ ہو رہے, گانے ہیں کہ جو کہ, کنسرٹس ہیں کہ جو کہ منعقد کیے جا رہے, میوزکس ہیں کہ جو کہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے. ہم تو خود ظلم میں مبتلا ہیں, ہم ظلم سے روکنے والے نہیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وعلمو, اور جان رکھنا کہ ان اللہ شدید العقاب, کہ بے شک اللہ شدید عذاب والا ہے. یعنی جہاں وہ رحمان ہے رحیم ہے وہاں یہ تصویر کا دوسرا رخ بھی ذہن میں رہے تو تربیت صحیح ہوگی, ورنہ شیطان کیا ڈالتا ہے کہ بھئی اللہ بڑا غفور ہے, رحیم ہے, نقطہ نواز ہے, 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے. کوئی ماں اپنے بچے کو کسی غلطی پر کیسے جو ہے وہ چولہے میں جھونک دے گی, ممکن ہی نہیں ہے. تو جو اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا, وہ تمہارے کسی گناہ پر تمہیں جہنم میں کیسے جھونکے گا؟ یہ شیطان کی پٹی ہے. بس اللہ تو بڑا غفور ہے رحیم ہے, ایک رخ دکھایا اللہ کا, اور اللہ جو ہے وہ قہار ہے, شدید العقاب ہے, ذو انتقام ہے. یہ بھی تو اللہ نے اپنی کیفیات وہ بیان کی نا صفات, اس رخ کو جو ہے وہ پسے منظر میں ڈال دیتا شیطان. اور یہ ہے کہ پھر وہ تربیت سے نہیں ہوتی. لہذا یہ دونوں تصویر کے رخ ہیں کہ جو کہ سامنے رہے تو پھر تربیت صحیح ہوگی, کہ جہاں اللہ غفور و رحیم ہے وہاں جان رکھو کہ ان اللہ شدید العقاب, کہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید عذاب والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ واقعتاً ہم پر رحم فرمائے. ہماری جو ذمہ داریاں ہیں, ظلم سے جو ہے وہ روکنا, ظالم کے ہاتھ روکنا, حق کا پرچار کرنا, نہیں یعنی منکر کا فریضہ, اللہ تعالیٰ اس فریضے کی ادائیگی کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.